اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی صلی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران قبلہ حاجی عمران اتاری صاحب نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک آرگنائزیشن بنتی ہے اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, مارکیٹنگ, سیلز, پروڈکشن, تو کیا اس میں کوئی شرعی رہنمائی کا بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ واقعی اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ, سوچنے والی بات ہے. گناہ آج روپ بدل بدل کر مارکیٹ میں, معاشرے میں موجود ہے. اگر صحیح انداز اور بہترین جگہ سے رہنمائی نہ ملے تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں, اور اس پرفتن دور میں مدنی چینل الحمدللہ ایک بڑی نعمت ہے, اور اس میں آنے والا ہر سلسلہ یعنی پروگرام اپنی مثال آپ ہے, اور ہمارا یہ سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف واقعی یونیک ہے. اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. کوشچن آنسر کی صورت ہوتی ہے, آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب, ایک جملہ ہے, A satisfied life is more important than a successful life. اکثر اوقات سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہوتا ہے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں سائیکل کے کریڈل کے اوپر, ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے, بابا جی اس بچی کی تصویر اتار رہے ہیں اور دونوں بڑے مسکرا رہے ہیں, اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مسکراہٹ اور خوشی وہ دولت پر بیس نہیں کرتی, ورنہ بظاہر ان کے پاس دولت نہیں ہے اور وہ خوش ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کسی چھپڑ میں یا کسی چھوٹے کھیت میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں. اب یہ سیٹسفائڈ لائف ہے, سکسیسفل لائف ہے, کیا اسے وہ ڈپکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کہ مطمئن زندگی کامیاب زندگی سے زیادہ بہتر ہے, آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟
دیکھیں, جملے کے اعتبار سے تو یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ اطمینان بخش زندگی یا اطمینان سے معمور بھری ہوئی زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی زندگی سے بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اطمینان کا معنی کیا ہے اور کامیابی کا معنی کیا ہے, اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو اس جملے کا مطلب واضح ہو جائے گا. کامیابی کہتے ہیں کہ کسی مقصد یا ہدف کے حصول کو, ایک آدمی نے اپنا ٹارگٹ بنایا, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, اسے حاصل ہو گیا تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. ایک کھلاڑی کا مقصد تھا سینچری بنانا, اس نے بنا لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کامیاب ہو گیا. ایک آدمی کا مقصد تھا کوئی خاص جاب حاصل کرنا, مل گئی تو کہتے ہیں جی میں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کامیابی اطمینان بخش بھی ثابت ہو یہ ضروری نہیں. بہت مرتبہ لوگوں کو کامیابی تو مل جاتی ہے لیکن سکون اور اطمینان نہیں ملتا, جبکہ زندگی کے لیے کامیابی سے زیادہ اطمینان ضروری ہے, سکون ضروری ہے. اب اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی کی بڑی تمنا تھی اور اس نے بڑی محنت کی اور بڑی تعلیم حاصل کی اور بڑے کورسز کیے کہ مجھے فلاں جاب مل جائے. جاب تو اسے مل گئی لیکن ساتھ میں باس ایسا ملا جو صبح سے شام تک اس کو ذلیل کرتا ہے. جاب مل گئی تو کامیاب زندگی ہے لیکن اطمینان زندگی سے نکل گیا. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ اس ہدف کو چھو جائے, میں ماہانہ 15 لاکھ روپے کماؤں, اور اس نے محنت کی, دن رات ایک کیا, نیندیں قربان کی, سیر و سیاحت کی, سفر کیے, سب کچھ کیا, اور بالآخر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب ماہانہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ 15 لاکھ روپے. لیکن اس 15 لاکھ کمانے کے اندر جو اس نے دن رات ایک کیا, اس سے اس کی صحت تباہ ہو گئی, اس کے بیوی بچے اس سے دور ہو گئے, یہ بیرون ملک جا کے کماتا رہا اور بچوں سے اس کا تعلق اتنا دور ہو گیا کہ اب بچے ویسے ہی اس سے دور ہو گئے. بچوں کے لیے یہ باپ باپ نہیں ہے, کمائی کی مشین ہے. اور ایسے ایک نہیں, 1000 واقعات مل جائیں گے کہ کامیابی کے لیے کسی نے صحت کو قربان کیا, کسی نے زندگی کو بھی قربان کر دیا، کسی نے بیوی بچے قربان کر دیے، کسی نے ماں باپ قربان کر دیے اور کامیاب ہو گئے، لیکن زندگی سے اطمینان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ایک آدمی اپنے ذہن کے اندر ایک بات بٹھا لیتا ہے، مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی. اب اس نے خواہ اس کے لیے تعویذ کیے، یا اس نے چلے کیے، یا اس نے وظیفے کیے، یا اس نے 15 مزاروں پہ حاضری دی، یا اس نے ٹرکس استعمال کیے، یا اس نے جو کچھ کر سکتا تھا سارا کچھ کرا کے ہی گاٹ سکسیس، کامیاب ہو گئے اور اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی. لیکن شادی کے بعد اب جو زندگی عذاب بنی اس کی انتہائی کوئی نہیں. جو اس لڑکی کو سمجھتا تھا وہ اس کے اپوزٹ نکلی، کردار کے اعتبار سے پرابلم نکل آیا، زبان کے اعتبار سے پرابلم نکل آیا، خاندان سے انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے پرابلم نکل آیا، اب ایک پوزیسیو مائنڈ کے اعتبار سے پرابلم نکل آیا. یہ بندہ کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ آرڈر ہے کہ رات کو اتنے بجے گھر پہ پہنچنا ہے، اس کے سارے کام ختم ہو گئے، کامیابی مل گئی، اسکول نکل گیا. تو یوں زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کامیابی تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جسے زندگی میں اس کی کامیابیاں تو نہیں ملی، اس کی نوکری کی خواہش تھی کہ میں فلاں کام کروں، نئی نوکری حاصل کر سکا، لیکن اس کی جگہ جو دوسری نوکری اسے ملی وہاں پر اس کو ذہنی سکون مل گیا، ہم ذہن لوگ مل گئے، اچھی کمائی مل گئی. ایک آدمی کا جاب کا دل تھا، پوری کوشش کر کے جاب نہیں ملی، مجبور ہو کے چھوٹا موٹا کاروبار کرنا شروع کیا اور اس کاروبار سے لاکھوں روپے کمانا شروع کر دی. اب کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے نوکری نہیں ملی، ورنہ تو ساری زندگی نوکر ہی رہتا، اب تو مالک بن گیا. اسی طرح خواہش تھی کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، نہیں ہوئی، شادی کسی اور جگہ ہو گئی. اب جس جگہ یہ چاہتا تھا وہاں کا انجام اس کو پتا چلتا ہے کہ یار جہاں وہاں شادی ہوئی نا وہاں تو تباہی پھر گئی ہے، جبکہ اس کی جگہ میری جہاں شادی ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے زندگی بڑے اطمینان سے گزر رہی. تو دیکھیں کامیابی اور اطمینان جو ہے وہ دونوں جدا جدا ہوتے ہیں. ہاں کامیابی کے ساتھ اطمینان بھی مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی چیز. اب اس چیز کے حوالے سے وہ جملہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت مسلمان جو بندہ مومن ہے وہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دو اعتبار سے، ایک آخرت کے اعتبار سے، ایک دنیا کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے کامیابی تو سیدھی سیدھی ایک ہی ہے کہ آدمی کو عذاب سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تو جسے آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فازا، تو یہ کامیاب ہو گیا. لہذا آخرت کی کامیابی تو یہ ہوئی. ہاں اب اس کامیابی کے اندر درجے، ایک کو تھوڑی سزا مل کے جنت ملی، ایک کو سزا تو نہیں ملی لیکن گرتے پڑتے جنت میں داخل ہوا، ایک وہ ہے کہ گرتا پڑتا تو نہیں ہوا یا تو جلدی لیکن حساب میں سختی ہوئی، ایک وہ ہے کہ جس سے حساب میں نرمی ہوئی، اور ایک وہ ہے جسے حساب میں لیا گیا. تو اب ان کی کامیابی کے درجات کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل میں دلی سکون ہی کا نام ہے. دلی سکون مل جائے تو سمجھے کہ یہ کامیاب زندگی ہے. کامیابی کو جب اطمینان اور سکون سے ہٹ کر ڈیفائن کیا جاتا ہے اپنی زندگی کے لیے، جب اس سے جداگانہ رکھ کے سوچا جاتا ہے، تو پھر اس کے نتائج بعض اوقات بڑے خطرناک نکلتے ہیں. تو جو انسان کی زندگی ہے اس میں کامیابی اس صورت میں ہو جو صورت بندے کو اطمینان دینے والی ہے، ورنہ تو جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے میں بھی وہ کامیابی ہوتا ہے لیکن بعد میں 36 سال کے لیے جیل جاتا ہے تو اس میں بھی کامیابی ہوتا ہے وہ، تو ایسی کامیابی کو کیا کرنا. تو لہذا جو دنیا کی کامیابی ہے حقیقت میں وہ دنیا میں دل کا سکون حاصل کرنا، اور جو دل کا سکون ہے یہ پھر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. دل کے سکون کے لیے اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اس یاد سے مراد صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے. یاد کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی دل میں ہوتی ہے اور زبان سے ظاہر ہوتی. ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہتے یار میں تمہیں یاد کر رہا تھا، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ زبان سے نہیں بول رہا تھا اس کے بارے میں، وہ اپنے دل کے اندر اس کو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو دل میں اللہ تعالی کی یاد کا بس جانا اس میں دلوں کا اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسے خوشی کے اندر بھی اطمینان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ یاد جو دل میں رچی بسی ہے یہ خوشی میں بھی اسے اطمینان دیتی ہے, یہ پریشانی میں بھی اسے اطمینان دیتی ہے. خوشی میں اسے اطمینان دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے اوپر شادمان ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا. اور مصیبت کے اندر بھی اس کو اطمینان حاصل رہتا ہے, زائل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس مصیبت کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان کے لیے اور مجھے ثواب دینے کے لیے اور میرے آخرت کے درجے بڑھانے کے لیے اور دنیا میں مجھے کچھ سکھانے کے لیے مصیبت بھیجی ہے. تو لہذا جب اللہ کی یاد دل کے اندر ہوتی ہے تو پھر آدمی خوشی میں بھی مطمئن ہوتا ہے اور پھر پریشانی کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے بندہ زیادہ میں بھی مطمئن ہوتا ہے, کم کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے. زیادہ میں تو یوں مطمئن کہ زیادہ میں بندہ ویسے مطمئن ہوتا ہے, کم کے اندر یوں مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں زہد اور قناعت کو سمجھتا ہے کہ یہ اوصاف خدا کو پسند ہے. تو جب یاد الہی دل میں ہے اور وہ یاد الہی اسے بتا رہی ہے کہ قناعت خدا کو پسند ہے, زہد خدا کو پسند ہے, تو اب اگرچہ اس کے پاس کم بھی ہے تب بھی اپنی زندگی کے اوپر مطمئن ہوتا ہے. تو جو اطمینان ہے, دنیا کا اطمینان, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے, وہ صبر سے ملتا ہے, وہ قناعت سے ملتا ہے.
حضور, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطمینان کے سٹینڈرڈز انسانوں کے مختلف ہیں کہ وہ کب جا کے مطمئن ہوگا. کسی کو بہت پیسہ ملے گا تب مطمئن ہوگا, کسی کو تھوڑا بھی مل جائے مطمئن ہو جائے گا, اور کسی کو بہت کچھ ملے تب بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا, جس کو تھوڑا سا کچھ ملا مطمئن ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اطمینان کا کرائٹیریا آپ نے ڈیفائن فرمایا, اور ہر انسان کو اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے. ایک بات کی جاتی ہے حضور اس میں کہ دین میں ہمیشہ سے اپنے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو.
بڑا خوبصورت اصول ہے, یہ حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے
کو. یہ اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے,
یہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ اطمینان کے حصول کا ذریعہ یہی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک آدمی اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو بے قراری ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ کہ جو ماہانہ لاکھوں کماتے ہیں ان کو چین نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یار فلاں بندہ تو کروڑوں کما رہا ہے. کروڑوں کمانے والا بھی اس کو چین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے یار دوسرا بندہ کروڑوں کما بھی رہا ہے, ساتھ میں عزت بھی اس کی بہت ہے, میری عزت نہیں ہے. مال اور عزت مل گیا تو اس سے اوپر دوسرا بندہ موجود ہوتا ہے. تو یوں ایک آدمی اپنا اطمینان اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ کہ جو کم پہ راضی ہے اور کہتا ہے کہ یار جتنا مل گیا میں اس پہ مطمئن ہوں, وہ اسی کے اوپر خوش ہو جاتا ہے, وہ اسی کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ, یہ سیٹسفائیڈ لائف از مور امپورٹنٹ دین اے سکسیسفل لائف. ہمیں اپنے معیار اور ترجیحات کو دیکھنا چاہیے. لیٹس موو ٹوورڈز دا نیکسٹ کوسچن. حضور, ہر بات ہر کسی سے نہیں کی جاتی, پروفیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں. دس از وٹ وی ہیو سین ان آور لائف, اور ہر پروفیشن کے اندر ان پروٹوکولز کو فالو کیا جاتا ہے, بلکہ ان پروٹوکولز کو فالو کرنے والے ہی صحیح پروفیشنل کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے, عام طور پہ ڈاکٹرز کے بارے میں یہ شکایت کی جاتی ہے کہ مریض کو صحیح طرح بتاتے نہیں اسے ہوا کیا ہے, وہ بھی اس کو ٹالتے ہیں, فوراً دوائی کھاؤ, جو دوائی دی ہے صرف وہی کھاؤ. خاص طور پہ اگر مریض کسی جان لیوا مرض میں مبتلا ہے تو وہ کچھ گیپ رکھ کے یا کسی کو بتاتے ہیں. اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ وضاحتی بیان آ جاتا ہے اگر بڑی سطح پہ دیکھا جائے کہ وہ جو مسئلہ چل رہا ہے, لوگوں کو کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے اور لوگ پیچھے پڑنا شروع ہو گئے, ہوا کیا, آخر ہوا کیا تھا, کیوں ہوا ایسا, تو کچھ نہ کچھ ایک دو لائنوں کا بیان آ جاتا ہے. اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے سب کچھ پتا چل جائے گھر کے اندر, معاشرے کے اندر, ملکی سطح پہ, دنیا کی سطح پہ, یا پھر اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟
دیکھیں آج کا زمانہ, ایک بڑا شاندار ایک جملہ بولا جاتا ہے, آج کے زمانے میں سونامی آف انفارمیشن ہے, یعنی کہ معلومات کا سیلاب آیا ہوا ہے. اتنی معلومات ہیں دنیا میں کہ کوئی آدمی مر تو سکتا ہے, وہ ساری معلومات جمع نہیں کر سکتا, اتنی معلومات ہے دنیا میں. اچھا, اس لیے اگر کوئی بندہ معلومات کے پیچھے یوں چلے گا کہ اسے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے لیکن اسے پتا ہونا چاہیے، وہ خامخواہ ہی اپنی زندگی کو مصیبتوں کا شکار کرے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اصول دیا، دو اصول میں عرض کرتا ہوں. ایک تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ولا تجسسو، ٹو میں نہ پڑھو، تجسس میں نہ پڑھو. کون سے تجسس میں؟ کسی کے عیب تلاش کرنے کے تجسس میں. ہوا کیا تھا، اندر کی بات کیا ہے، پتا چلنا چاہیے، کھل کے کچھ سامنے آئے. یہ جو تجسس ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے. جب کسی کے عیب کا تجسس کیا جائے اور اس کا کوئی مقصد صحیح نہیں ہے، ایک تو نا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کی تو اپنی لازمی بات ہے، جواز کی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک مفت کا انسپیکٹر ہے کہ جناب یہ محلے کے بابا جی کو ویسی ساری باتیں پتا ہونی چاہیے. یہ جو معلومات جمع کرنا ہے اس میں بہت مرتبہ گناہوں میں پڑنے کے بڑے قوی چانسز ہوتے ہیں. لہذا یہاں پر تو اس حکم قرآن پہ عمل کیا جائے، ولا تجسس، تو میں نہ پڑھو. ایک اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جس چیز کا علم تیرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدے مند نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر تم نے بلی بن کے جانا ہی ہے اور بلی کی طرح پورے محلے کے اندر چکر لگانا ہی ہے، یا اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہو تو تمہیں باس سے لے کر نیچے کے چوکی دار کے جملہ معمولات اور معاملات کا پتہ ہو کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، رات کہاں گزارتا ہے، دن میں کیا کرتا ہے، چھٹی کہاں گزارتا ہے. تو اس طرح کی معلومات بہت مرتبہ تو گناہ کے اندر آتی اور بہت مرتبہ فضول کے اندر آتی ہیں. اب یہ جو فضول والی بات ہے یہ دوسرا اصول ہے. ایک تو ہے عیب تلاش کرنا، خامی تلاش کرنا، برائی تلاش کرنا، وہ اکثر و بیشتر صورتوں میں جائز نہیں، بلکہ اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنے میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو وہاں ظاہر فرماتا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور خدا اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے. یہ خلاصہ حدیث ہے. یہ تو یوں جو دوسروں کے عیب میں پڑتا ہے تو پھر اس کے عیب خدا کھول دیتا ہے. اور حکم ہمیں یہ ہے کہ من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجسس میں پڑھنا اور مجھے پتہ ہونا چاہیے اور میرے پاس سیکرٹس ہونے چاہیے، یہ اس اعتبار سے غور کر لے کہ گناہ کا معاملہ تو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی معلومات گناہ نہیں ہے لیکن بے فائدہ ہے، کوئی مقصد نہیں. وہ کیا ہے؟ حدیث مبارک میں فرمایا گیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ جس شے سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے. میرا تعلق ہی نہیں ایک چیز سے تو میں خامخواہ اس کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتا پھر رہا ہوں، میں خامخواہ اس کے بارے میں معلومات جمع کرتا پھر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ بھائی میرے پڑوسیوں کے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں پتا کروں ان کے بارے میں. یا یہاں کا مثال کے طور پہ، یہاں پر یہ ہم بیٹھے ہوئے، یہ کیمرہ مین ہے، یہ سارا ان کا سسٹم کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں، مجھے سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنا، ان کا کام نہیں کرنا، تو میں خامخواہ ان کی معلومات جمع کرتا پھر. تو فضول معلومات سے اپنے دماغ کو بھرنا سوائے اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جتنا اندر فضول جاتا ہے اچھا باہر نکل آتا ہے، برتن اتنا ہی ہے. اب اس برتن میں یا آپ اچھی معلومات ڈال دیں یا فضول ڈال دیں یا بری ڈال دیں، جیسی ڈالیں گی آپ کا اندر ویسا ہی ہو جائے گا، آپ کی گفتگو ویسی ہو جائے گی. اور آپ ایک طرح کی معلومات ڈالیں گے تو دوسری طرح کی معلومات کی گنجائش آپ نے کم کر دی. جن دو گھنٹوں کے اندر کوئی گناہ کی باتوں میں لگے رہے، گناہ کی چیزیں سیکھنے میں لگے رہے، ان دو گھنٹوں کے اندر آپ نیکی کی باتوں سے تو دور رہے. جن دو گھنٹوں کے اندر فضول معلومات حاصل کرنے میں مشغول رہے، ان دو گھنٹوں کے اندر آپ مفید چیزیں سیکھنے سے محروم رہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اخبار پڑھنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں اخبار چاٹنا، ایک اخبار نہیں پڑھیں گے چار پڑھیں گے، اور ایک پوری پڑھ کے دوسری میں دوبارہ وہی خبریں پھر پڑھ رہے ہوں گے، تیسری میں پھر وہی خبریں پڑھ رہے ہوں گے، چوتھی میں پھر وہی پڑھ رہے ہوں گے. ایک موضوع ہے اس کے اوپر 35 جو ہے وہ صحافیوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اکثر بے مقصد اور بے مزہ سا ہی ہوتا ہے، چند آدمی ڈھنگ سے لکھتے ہیں لیکن وہ ڈھنگ بے ڈھنگ سارا ہی بڑھتا ہے. کیا ہے جی؟ بس معلومات ہیں کہ کبھی بات ہوگی تو میں بڑا اچھا کلام کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تجزیہ ایسا کروں گا، تبصرہ ایسا کروں گا، یہ سب فضولیات میں ہوتا ہے. ایک مقصد کی حد تک تھوڑی بہت اگر معلومات چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں. جن لوگوں کو ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اوف، ان کو وہ 6 بجے کی ٹرانسمیشن کے اندر بھی اسی موضوع کے اوپر کچھ سلسلہ دیکھیں گے، پروگرام دیکھیں گے، 7 بجے بھی دیکھیں گے، 8 بجے بھی دیکھیں گے، 9 بجے بھی دیکھیں گے، 10, 11, 12 تک، جب تک کہ ٹی وی والے ہاتھ جوڑ کے بند نہیں کریں گے اور ریپیٹ نہیں شروع کر دیں گے، یہ بیٹھا رہے گا. جنون ہوتا ہے. میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں، چند ایک لڑکے تھے، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ یار دیکھیں یہ جو 8 بجے کے پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ سارے اکٹھے دیکھے نہیں جا سکتے، ہم اس طرح کرتے تقسیم کرتے ہیں، تم فلاں دیکھنا، پھر اگلے دن ہم ڈسکس کریں گے. یہ نہیں، میرا آنکھوں دیکھا، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. اب ایسے چیزوں کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں یوں کہہ لیں کام نہ کرنے، کام چوری، دفتروں میں، آفیسز میں کام چوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ اخبار اور ٹی وی کے پروگرام. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے دن سارے سیاستدان تو کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اور تبصرے ان کے جاری ہیں، اگلا پیریڈ شروع ہو چکا ہے وہ بھائی صاحب وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ وہ آپس کے اندر انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اسٹوڈینٹس وہ بھی انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دفتروں کے اندر تو ویسے ہی کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، لوگ سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں اور اس کو یہی سمجھ کے جاتے ہیں کہ یہ صرف نہ کرنے کے پیسے لینے جانا ہے ہم نے یہاں پر. وہ جاتے ہیں وہاں پر پہلے جا کے اخبار پڑھیں گے، حالانکہ آفس میں جو ان کے اجارے کا جاب کا ٹائم ہے اس وقت میں ان کا اخبار پڑھنا جائز نہیں ہے، کہ یہ تو بھائی اس کے پیسے ملیں گے. ارے یہ پیسے اخبار پڑھنے کے نہیں دینے انہوں نے، یہ پیسے کام کرنے کے دینے، لیکن یہ 1 گھنٹہ اخبار پڑھیں گے، 1 گھنٹے کے بعد پھر اس اخبار کے اوپر تبصرہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ان کا ٹی ٹائم یا لنچ ٹائم ہوگا اس کے اندر اس پہ تبصرہ کریں گے، ظہر کے بعد ویسے تھک جائیں گے. اب اگر کوئی کام کے لیے آئے گا تو بولیں گے نہیں یار صبح سے کام کر کر کے تھک گئے، صبح سے کیا کام کیا؟ اخبار پڑھی ہے. اور کام کیا کیا؟ اس پہ تبصرہ کیا. اور کیا کام کیا؟ چائے پی ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد 2 بندے بکتا ہے. پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے لنچ کیا، اب تھک گئے. تو ہمارے ملک کے اندر یعنی ستیاناش جو آفیسز کا، سرکاری دفتروں کا خاص طور پہ ہے، اور اب تو پرائیویٹ کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے نہ کرنے والے اس کو پریشان کرتے کہ تو زیادہ نہ کر، تیری وجہ سے ہم بھی پھنس جائیں گے. کیونکہ جب ہمارا باس دیکھے گا کہ بھئی یہ بھی بندہ اتنا ہی وقت کام کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے، زیادہ تم بھی تھوڑا کر. یہ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ بیماری ہے کہ بھئی جن چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے، اخبار پڑھنے کے اندر لگے ہوئے، جو ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر وقت ہی ہر خبر اویلیبل ہے تو اس میں لگے ہوئے. تو لہذا ان چیزوں کے اندر نہ پڑا جائے، یہ اپنے دماغ کو خام خواہ جنا کچرا خانہ بنانے والا جنا وہ کام ہو جاتا ہے. ضروری مفید چیزیں پڑھیں. اسی کے اوپر مجھے ایک چیز یاد آئی، ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، کسی نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے پوری، کہ بہت سارے لوگ زیادہ وقت میں کم کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کم وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں. ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور اتنا کام کیا، دوسرے نے 4 گھنٹے کام کیا اتنا کر دیا. 4 گھنٹے والے نے زیادہ کام کیسے کیا اور 8 گھنٹے کام کرنے والے نے تھوڑا کام کیوں کیا؟ اس کا انہوں نے ایک فارمولا نکالا، اور ویسے بھی عقل میں آنے والا ہے. انہوں نے کہا بیسیکلی فرق کیا ہوتا ہے، کام کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے شیلو ورک، ایک ہے ڈیپ ورک. جو شیلو ورک کرتے ہیں وہ 8 گھنٹے کے اندر بھی تھوڑا کام کرتے ہیں، اور جو ڈیپ ورک کرتے ہیں وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں. اب یہ شیلو ورک ڈیپ ورک کیا ہوتا ہے؟ شیلو ورک یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے میسج آیا میرے فوراً، اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں نے اگلا کام کیا، اچھا یار فیس بک چیک کر لوں کیا ہوا ہے، اب میں اس کو چیک کرنے پہنچا. یعنی کام کرنے میں 20 مرتبہ اپنے موبائل کو دیکھیں گے، میسج، واٹس ایپ، نیوز، سوشل میڈیا، اچھا فون، کسی کو فون کا جواب، کوئی ملنے آ گیا. یہ جو جہاں پر ڈسٹریکشنز ہیں، جہاں کام کے اندر اس کام سے ہٹانے والی چیزیں پائی جائیں گی، جو اس انداز میں کام کیا جائے گا، یہ شیلو ورک ہے. یہ چھلکا کام ہے یہ کہ یہ ایسا ہی کام چل رہا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے موبائل کو کیا بند, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بند ہوگا تو نہ میسج کا پتا چلے گا, نہ واٹس اپ کا پتا چلے گا, نہ سوشل میڈیا نہ کسی اور کا. اس کو سائڈ میں کیا, دروازے پہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی کوئی اندر نہیں آئے گا, میں کام کر رہا ہوں. اب اس کے بعد 4 گھنٹے پوری توجہ کے ساتھ اس نے کام کیا. آپ خود عقلی اعتبار سے غور کر لیں کہ کون زیادہ کام کرے گا. یہ جو ڈیپ ورک کرنے والا ہے یہی کام زیادہ کرے گا. تو یہ جو ہماری معلوماتی بیماری ہے, یہ معلوماتی بیماری آپ یقین کیجئے ہمارے لوگوں کے, ہماری قوم کے کام چور بننے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. پھر اس کے ساتھ فیملی لائف کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آتا ہے, اب گھر والے بچے بیوی اس کے انتظار میں, ماں باپ اس کے انتظار میں کہ اب یہ ہمارے پاس بیٹھے گا بات چیت کرے گا. اس نے آتے ساتھ ہی ٹی وی شروع, کھانا ادھر ہی دے دو, یہ بھی ادھر ہی کر دو, اور پتہ نہیں کیا ادھر ہی کر دو سارا کچھ. اس کی فیملی لائف بھی اسی طرح. اب گھر والے انتظار کر کر کے بالآخر سو ہی جائیں گے کیونکہ اس کے پروگرام ختم نہیں ہوں گے, یا اس کی اسی طرح کی انفارمیشن جمع کرنا یہ ختم نہیں ہوگا. بعض ہوں گے کہ چلے بیٹھ بھی گئے, اگر سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہے اور چل رہا ہے فیس بک, چل رہا ہے ان کا اوپر نیچے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک, ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک, چل یہ چل رہا ہوگا. فیملی ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. وجہ یہ جو معلوماتی بیماری, کہ نہیں مجھے سب کچھ پتا ہونا چاہیے, اس وقت امریکہ میں کیا ہوا, افریقہ میں کیا ہوا, آسٹریلیا میں کیا ہوا, انٹارکٹیکا میں کیا ہوا, اور قطب جنوبی قطب شمالی میں کیا ہوا, پاکستان میں پنجاب کشمیر کے پی اور یہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا, سیلاب امریکہ میں آ رہا ہے لیکن مجھے ادھر بھی خبر ہونی چاہیے کہ فلوریڈا سے کتنے میل کے فاصلے کے اوپر اس وقت وہ کھڑا ہوا ہے, کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, لوگوں نے نقل مکانی کر لی یا نہیں کر لی. یہ اس کو ایسے فکر ہوتا ہے کہ جیسے مرغی کو اپنے بچوں کا فکر ہوتا ہے کہ بھائی نقل بھائی وہ جو بیٹھے ہوئے وہ کروا دیں گے نقل مکانی, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنا کچھ کرنے کی. تو یہ بس وہی جو آپ نے بات پوچھی ہے نا کہ مجھے سب پتا ہونا چاہیے, مجھے پتا ہونا چاہیے, یہ ایک سوائے اس کے کہ اس کو ایک ایڈکشن, ایک لت اور ایک بیماری کے اور کچھ نہیں کہا جاتا.
مطلب اس میں ایک چیز یہ میں آپ سے کروں گا کہ یہ جس طرح سے ایک علم دین سیکھنے والے کو بھی ایک تھرسٹ ہے, اس کو لت تو نہیں کہیں گے, تھرسٹ ہے کہ وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے علم کے اندر اسی طرح ڈوبا ہوا ہے. جیسے تو ایک براہ راست پورا میں سعادت حاصل ہوئی تو وہاں پہ دین ہمارے وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اس طرح اپنے زمانہ طالب العلمی کے اندر کافی زیادہ پڑھا میں, رات کو بھی پڑھتا تھا, کچھ کام بھی ایسا تھا پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ ہی تھا سارا, 2-3 گھنٹے سوتا تھا تو ان کا دل کا ردم ڈسٹرب ہو گیا. اب ان سے گزارش کی کہ وہ نیند کے یہ سپین پورے کرے وہ کرے, ایک کیس یہ بھی بن رہا ہے. اور دوسرا حضور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بندہ اتنا زیادہ ڈیپلی انوالو ہو گیا تو اس کی صحت پر بھی ٹول آتا ہے اس کا, وہ رات کو بھی پھر جاگے گا, ترکیب بنائے گا. یہاں تک میں نے سنا ہے بلکہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی جو رات کو سوتے وقت ایک ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے اور یہ اپنی کوہنی کے ساتھ اس کا سہارا لیتا ہے کیونکہ وہ لیٹا جو ہوا ہے اور یوں کرتا ہے تو اس کا عجیب قسم کی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہے. وہ دن میں 5 منٹ سے گھنٹے تک جا سکتی ہے, پھر ریٹریو ہو جاتی ہے. لیکن ایسی بیماری اس کو ہوتی ہے جو رات کے وقت موبائل فون کی بلو لائٹ کے اوپر زیادہ ایکسپوجر رکھتا ہے. تو سر جو پہلے میں نے آپ سے بات پوچھی,
وہ بذات خود تو بیماری وہی ہے جو اس کو لگی ہوئی ہے, دن میں تو جو لگے گی رات کو پہلے لگی ہوئی ہے اسے.
تو سر یہ جو علم دین کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی, یا ایک انسان کو ویسے بھی کوئی ایسا شوق ہے جو پروڈکٹیو ہے, اور اکنامکس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں لا آف مارجنل یوٹیلیٹی اور لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی کے, ایسے لوگوں پہ رول رکھتا نہیں ہے. جیسے ہم نے سنا کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب تھے, بہت زیادہ وہ خوشی محسوس کرتے جب ان کو نیا نقطہ ملتا یا وہ کسی چیز میں ابزارب ہو گئے, پتہ نہیں چلا کھجور کھاتے رہے, اسی میں ان کا مثال ہو گیا. تو یہ بھی تو حضور ایگزیجریشن ہی ہے نا.
دیکھیے اگر آج کوئی آدمی کسی پڑھائی میں اتنا مہو ہو جائے کہ کھجورے کھا کے فوت ہو جائے تو آپ کیا اس کی حوصلہ افزائی کریں گے یا اس کو بولیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟
نہیں کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے نا. بزرگوں کے اعتبار سے تو چلو ہم کلام نہیں کرتے, لیکن آج کو کرنا چاہے تو ہم یہی کہہ لیں گے نا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست, بزرگوں کی کسی خطا کو پکڑ کے اس کی پیروی کرنا خطا ہے. لہذا اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو وہ ایک اعتبار سے وہ فضیلت کا پہلو ہوگا, لیکن دوسرے اعتبار سے اس میں نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے. ہمارے لیے جو سیدھے سیدھے اصول ہیں, جو عقل کے نقل کے دین کے اصول ہیں, ہم اس کے مطابق چلیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا گیا خیر الاموری اوسطھا، کہ امور میں، کاموں میں بہترین طرز عمل میانہ روی کا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ کام کریں، آپ چیزوں میں ایسے مصروف نہ ہوں کہ آپ کی صحت تباہ ہو جائے. اور یہ اصول باقاعدہ احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم پوری زندگی دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں عبادت کریں گے، آرام نہیں کریں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ازدواجی زندگی سے ہم جو ہے نا وہ ہٹ جائیں، راتوں کی نیند ختم کر دیں، دن کا کھانا پینا پوری زندگی کے لیے موقوف کر دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اسوہ حسنہ ان کے سامنے بیان کیا کہ اعتدال کے ساتھ، مجھ سے بڑھ کے بیلنسڈ اور بہترین لائف زندگی کس کی ہوگی، لیکن میری زندگی کا عمل یہ ہے کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری ازدواجی زندگی بھی موجود ہے. لہذا ایک معطل ہونے کی زندگی یہ نہیں. پھر اسی طرح ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، اس نے بھی اسی طرح عبادت کے حوالے سے پوچھا انہوں نے کہ میں عبادت میں لگا رہوں گا، اس طرح کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور پھر فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو یہ دیکھیں، اعتدال والی جو زندگی ہے، معیار وہ ہے، اسوہ وہ ہے، آئیڈیل وہ ہے، رول ماڈل وہ ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. لہ�ذا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلیں.
حضور نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی اچھی رہنمائی ہماری ہوئی، اور میں یہ مدنی چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ابھی رہنمائی مفتی صاحب نے ہمیں ہماری فرمائی، اس وقت دنیا کو بہت بڑا ایک پرابلم ہے یہ والا، کہ سونامی آف انفارمیشن، لوڈز آف انفارمیشن. اور مفتی صاحب نے خاص طور پہ اس کو جو ریلیٹ کیا ہے نا، کہ لائف امبیلنس اور بیلنسڈ لائف کے ساتھ، بیلنسڈ لائف صرف تیل والی چیزیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ بیلنسڈ لائف ان فضول چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے. بار بار اس بات کو سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے. مفتی صاحب، نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو بھی واقعہ یا سچویشن ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اس کو ڈیل کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جس طرح ہماری گفتگو پہلے بھی ہوئی کہ وہ انسان اپنی روایات کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق ڈیل کرتا ہے، یا تو سیلیبریشن ہے یا مورننگ ہے. شادی ہوئی، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، کسی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، کسی کے گھر کوئی موت ہو گئی، فوتگی ہوئی، وہاں پر اس کو تھوڑا سا تعزیت کا انداز ہوگا، افسوس، دکھ کا انداز ہوگا. اب ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ریسپانسز تو ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اب کیا انسان کرے، کس طرح ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرے، کیا معیار ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی سچویشن آئی تو میں نے کیسے اس کو ریسپونڈ کرنا ہے؟
دیکھیں، بہت سارے تو اصول ہوتے ہیں اور بہت ساری فطری چیزیں ہوتی ہیں. فطری چیزیں جب تک شریعت سے متصادم نہ ہوں، فطری سے مراد یہ کہ جو لوگوں کی عادت بن چکی ہیں، جب تک وہ شریعت سے متصادم نہ ہوں، اس کے برخلاف نہ ہوں، تو تب تک ان کی اجازت ہوتی ہے. خوشی منانے کا طریقہ دنیا کے اندر ہزار طریقے ہو سکتے ہیں. ان ہزار طریقوں میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر کہ جو شریعت کے کسی حکم کے برخلاف ہو، اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا. باقی لوگ خوشیاں منا رہے تو منائیں. اگر کسی خاص دن کے اوپر لوگوں کے اندر معمول ہے کھانے پکانے کا، کھانے پکاتے اور تقسیم کر دیں، شریعت کوئی منع نہیں کرتی. کسی خاص دن کے اوپر لوگوں کے اندر معمول ہے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، شریعت نہیں منع کرے گی اس سے. کسی دن معمول ہے کہ رشتے دار آپس میں ملتے ہیں، شریعت اسے نہیں منع کرے گی. کسی دن کوئی اور اس طرح کے معمول ہیں، تو اس طرح کے سارے معمولات شریعت اجازت دیتی ہے. دیکھیں، ہمارے لیے اگر دو اصول میں عرض کرتا ہوں. میں نے ابھی ہمارے پچھلے سلسلے کے اندر بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ دین کا اصول یہ ہے کہ تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے مباح ہیں، جائز ہیں. تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ فی نفسہ مباح ہے. چند ایک چیزیں مستثنا ہے، وہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں، لیکن اصولی طور پہ ہر شے مباح جب تک کہ شریعت کسی شے سے منع نہ کر دے. لہذا خوشی منانے اور غمی منانے کے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو دین نے ہی بیان کر دی. مثال کے طور پہ خوشی کے حوالے سے عید کا دن خوشی کا دن ہے, تو عید کے دن خوشی کے حوالے سے اچھے کپڑے پہننا, غسل کرنا, خوشبو لگانا, کچھ زینت اختیار کرنا, آپس میں ملنا ملانا, صدقہ کرنا, تحفے تحائف دینا, خوشی کا اظہار کرنا, ایک دوسرے کو مبارک کہنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خوشی کے موقع پہ خود شریعت نے بیان کر, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے سن. شادی کا موقع خوشی کا موقع, تو شادی کے موقع کے اوپر مثال کے طور پہ یہ چھوارے لوٹانا, غریبوں کو کھانا کھلانا, ولیمہ کرنا, اچھے کھانے اس کے اندر پکانا, تو اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مناسب جہیز دینا, یہ سب خوشی کے ذرائع ہیں, شریعت نے بیان کر دی, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے عقیقہ, کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو, اولاد پیدا, بیٹی پیدا ہو, خوشی کا موقع ہے, اولاد کی نعمت ملی, تو شریعت نے وہاں پر عقیقہ سنت قرار دیا. یہ اصل میں اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. تو کچھ مواقع وہ ہیں کہ جن کے طریقے شریعت نے بیان کر دیے, وہاں پر ان طریقوں کے برعکس کچھ اور نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ عقیقہ چھوڑ کے ہم کسی دوسرے مذہب کا کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ جناب وہ اس مذہب کے اندر یوں منائی جاتی, لہذا ہم اسے اختیار کر لیں. اپنے دین کا بیان کردہ طریقہ چھوڑ کے دوسری طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. غمی کے اوپر شریعت نے اس کے بھی طریقے بیان کر دیے. مثال کے طور پہ اگر فوتگی ہوئی ہے تو اس کے کفن کے, دفن کے, نماز جنازہ کے یہ سارے طریقے بیان کر دیے گئے. اس کے بعد تعزیت کا سلسلہ ہے کہ لوگ آ کے تسلی دیں گے, تھوڑی سی ہمت بنائیں گے, حوصلہ دیں گے, صبر کی تلقین کریں گے, تو شریعت نے اس کو بیان کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو صراحتاً حرام قرار دے دیا, واویلا کرنا اور چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑ دینا اور بال لوچنا اور منہ پہ تھپڑ مارنا اور رانوں پہ تھپڑ مارنا. فرمایا کہ یہ نوحہ ہے, یہ سوگ ہے, یہ حرام ہے, اسے حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اچھے اوصاف اچھی نیت سے اور اس کے اچھے تذکرے کے طور پہ بیان کرنا, اسے شریعت نے مشروع قرار دے دیا. تو دیکھیں, یہ غمی کا وہ موقع کہ جس کی بہت ساری چیزیں شریعت نے بیان کر دی. بیماری ایک تکلیف کا موقع ہے, بیماری کے موقع کے اوپر دوسروں کے لیے عیادت کا فرمایا اور اس مریض کے لیے صبر کا فرمایا, گھر والوں کے لیے اس کی خدمت کا کہا گیا, تو یہ چیزیں بھی ڈیفائن کر دی گئیں. لیکن ان سے ہٹ کے خوشی کے اور غمی کے ہزاروں تہوار ہو سکتے. اب ان تہواروں میں لوگوں میں جو چیزیں رائج ہیں, ان رائج چیزوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے کسی کلیے اصول یا کسی جزیے, کسی جزوی حکم کے برخلاف تو نہیں. اگر اس کے برخلاف ہوگا تو اس کو منع کر دیں گے. سالگرہ کی جاتی ہے. سالگرہ بیسیکلی کوئی ایسا خاص اسلامی تہوار نہیں ہے, یہ ایک لوگوں کے اپنے معمولات اور اپنے جو ہے نا وہ طرز زندگی کے اندر ایک انہوں نے شامل کر لیا کہ اس کی عمر کا سال پورا ہوتا ہے تو کیک کاٹتے ہیں. کیک کاٹنا منع نہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ کینڈلز موم بتیاں لگاتے ہیں, منع نہیں ہے. وہ کھاتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. اس دن سب اچھے کپڑے پہنتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. مبارک دیتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ موسیقی شامل کر دی, میوزک شامل کر دیا, ناچ گانا شامل کر دیا, یہ شریعت کے خلاف ہے, شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا اس لیے ہے کہ میں یہ گانے باجے کے جو آلات ہیں, موسیقی کے آلات ہیں, ان کو میں مٹا دوں. تو یہ دین کے اصول کے خلاف ہو گیا, لہذا یہ منع ہو جائے گا. اب یہ موسیقی کے ذریعے خوشی منانا, اب وہ شادی پہ ہو, وہ عقیقے پہ ہو, وہ سالگرہ پہ ہو, وہ کسی نوکری پہ ہو, وہ کسی فنکشن پہ ہو, جہاں پر بھی ہوگا, جہاں موسیقی آئے گی وہاں پر شریعت کا حکم آ جائے گا, وہاں پر ناجائز کا اور حرام ہونے کا حکم آ جائے گا. اسی طرح غم کے موقع پہ, غم کے موقع پہ جہاں پر بے صبری کی کوئی صورت پائی جائے گی اس کو منع کر دیا جائے گا, یا جہاں پر شریعت کی اصل شے کو ہٹا کے کچھ اور لے آئیں. مثال کے طور پہ فوت ہونے کے اوپر کوئی مسلمان فوت ہوا, تو ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں, ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں. یہ موم بتیاں جلانا جو ہے یہ کوئی دینی طریقہ نہیں. تو اب یہ کہ اس کی تصویر بنا کے موم بتیاں لگا دی, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کہاں سے لیا ہے, بیسیکلی یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, یہ یورپ کا طریقہ ہے. تو ہمیں دعا اور ایصال ثواب اس کا کہا گیا. مومبتیاں جلانے کا نہیں کہا گیا. جو لوگ اس کی طرف آتے ہیں وہ اصال ثواب اور دعا کو سائڈ میں کر دے تو مومبتیاں جلا کے خوش ہو جاتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. تو یوں اصولوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ شریعت کے کسی اصول سے اگر وہ ہٹ کر ہے تو پھر غلط ہے, پھر منع ہے, پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے, ورنہ اس کی اجازت.
سر جس طرح مومبتیاں جلا کے وجل کیا جاتا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ زمانے میں طریقہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اب چونکہ یہ متصادم ہے شریعت کے قصول سے, اس لیے غلط قرار پائے گا یا پھر یہ طریقہ کرنا ہی غلط ہے؟
دو طرح ہوتا ہے اس میں. ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی شے کو ثواب سمجھ کے کیا جائے. اگر تو اس کو کوئی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ غلط ہے, کیونکہ شریعت نے اس کو کوئی قابل ثواب, مومبتی جلانے کو کوئی ثواب نہیں قرار دیا, اور تصویر خاص طور پہ لگانا تو ویسے ہی ناجائز ہے, تو اس اعتبار سے تو یہ غلط ہو جائے گا. دوسری طرف اگر دعا اور اصال ثواب کی جگہ پر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو چھوڑا ایسے اختیار کر لیا تو بھی غلط, کہ اس نے ایک جو مسنون طریقہ تھا اس نے اسے ہٹا دیا تو بھی غلط. تیسرے نمبر پر اس سے ہٹ کر ہے, جدا گانا کیا جاتا ہے, تو فی الوقت چونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ اصل میں ایڈاپٹ ہے دوسروں سے اور یہ دوسرے کرتے ہیں, لہذا ابھی جو اس کی کنڈیشن جو صورت ہے اس کے اعتبار سے ابھی یہ ممنوع ہے اور یہ معیوب ہی ہے کہ یہ بہرحال اسلامی طریقوں میں سے نہیں.
اور اسی طرح مجھ سے ساتھ جس طرح شادی کا فنکشن ہے, بہت امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے, کبھی کبھار والدین کی طرف سے ایک لسٹ ہوتی ہے, ایک لسٹ وہ لڑکے کی طرف سے آپ کہہ لیں جس کے والدین ہیں, کبھی کبھار کوئی مذہبی انفلوئنسڈ پیپل ایسے ہوتے ہیں اسلامی طرز زندگی رکھتے ہیں, ان کا کلیش ہو جاتا ہے, کسی جگہ کپڑے پہننے پر کلیش ہے, کسی جگہ ایسی رسومات ہے جس کے اندر وہ معاشرے کے اندر شادی کے اندر جزو لا ینفک ہے, دے آر انسیپریبل پارٹ. فار ایگزامپل جس وقت وہ بالکل جا رہی ہوتی ہے بارات واپس لے کے, تو اس وقت لڑکا جو ہے وہ ضرور جائے گا, اس لڑکیوں کی طرف جائے گا جہاں پر خواتین بیٹھی ہیں, وہاں پر کچھ رسومات ہوں گی, پھر وہ آئیں گے. اب لڑکا اسے ریبیلین کرتا ہے جس وقت پہلی دفعہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, کپڑے کے اوپر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, فلاں رسومات کے اوپر بات ایسی ہو جاتی ہے. ماں اور باپ کا حکم ماننا بہت زیادہ ضروری ہے, وہاں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اور واضح طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کلیش پڑے گا. بہرحال جیسے تیسے کر کے دن تو گزر جاتے ہیں, لیکن ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوا, اس کے کہنے سے نہیں ہوا, اس کے کہنے سے نہیں ہوا. یہاں پہ وہ جو لسٹ دونوں نے بنائی, دونوں فریقین جو بنے, وہ کون ریلیکس کرے اپنے آپ کو, کس کی بات مانے یا کیا کرے؟
دیکھیں اس میں تو بنیادی سی چیز یہ ہے کہ شادی کے معاملات میں جو شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے, شریعت کے جس حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہے شرم و حیا, کہ شرم و حیا شریعت کا حکم ہے اور اسے مسلمان کی زینت قرار دیا گیا ہے, ایمان کا اسے شعبہ قرار دیا گیا ہے, سراسر اسے خیر قرار دیا گیا ہے, یہ انبیاء اور صالحین کی سنت ہے. اب شادی کے جتنے معاملات شرم و حیا کے برخلاف ہیں وہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے حکم رکھتے. شرم کی جگہ جہاں پر بے حیائی ہے, جیسے مہندی ہے, مہندی کے اوپر لڑکے والوں کی طرف سے ایک گروپ آیا, لڑکی والوں کی طرف سے ہے, اور وہ جس انداز کے اندر مکسنگ کے اندر گاتے ہیں یا لڑکیاں لڑکوں کے سامنے گا رہی ہیں, یہ تو صاف صاف حرام اور بالکل حرام قطعی کی صورت ہے. اس کے تو حلال ہونے کا مسلمان تصور ہی کر سکتا ہے کہ یہ حلال, لیکن بنیادی طور پہ یہ بھی وہی ہے کہ یہ حیا کے خلاف ہے اور بے حیائی کی بدترین قسموں میں سے ہے. دوسرے اس سے کچھ نیچے درجے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے جو صورت بیان کی ہے کہ اگر لڑکے کو عورتوں کے درمیان لایا جاتا ہے, اس کا حکم کنڈیشنز کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ تو اس میں شرم و حیا کے خلاف ہونے کا قوی اندیشہ موجود ہے, لیکن اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے, کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے. لیکن حکم جو دیا جاتا ہے وہ عمومی احوال کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی نگاہیں بند کر کے گیا اور اٹھ کے آ گیا اور کسی بھی قسم کی اس نے ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تو اس کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن ایسے کتنے, چونکہ ایسے ہزار میں سے بھی ایک نہیں ہوتے, لہذا اس کو علل اطلاق منع کیا جائے گا کہ یہ نہیں کیا جائے گا اور اس کو اس رسم کے خلاف ہی کیا جائے گا اور شرم و حیا کے تقاضوں ہی کو پورا کیا جائے گا.
اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کہ یہاں پر لسٹیں نہیں چلیں گی بلکہ شریعت کے حکم کو دیکھا جائے گا اور اس انداز سے سو کیا جائے گا. Let's move to the next question. مفتی صاحب, کہا جاتا ہے کہ صبر و برداشت کی بھی حد ہوتی ہے, لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک جیسی نہیں, ہر ایک کے لیے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں. تو صبر و برداشت کے حوالے سے ایک انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
دیکھیں, صبر بھی اپنے ہاتھ میں ہے, بے صبری بھی اپنے ہاتھ میں. صبر خود بخود نہیں ہوتا, بے صبری بھی خود بخود نہیں ہوتی. ہاں, آخر میں جا کے سارے صبر کرتے ہیں, ٹھنڈے تو سارے ہو جاتے نا, بھلے ایک آدمی آگ لگا دے لو اس کے بعد ٹھنڈا ہو ہی جائے گا, لیکن بیسیکلی اس کو صبر نہیں کہا جائے گا, اس کو یہی کہے گا کہ اس کی آتش انتقام بجھ گئی. صبر اور بے صبری کا معاملہ بڑا ایک عجیب سا ہے. ویسے تو یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام میں سے ہے, صبر کا, بے صبری سے بچنے کا. لیکن اس سے ہٹ کر زندگی کا سکون بھی صبر کے اندر ہی ہے. جو بندہ بے صبرا ہے اسے زندگی میں سکون نہیں مل سکتا, اور جس بندے میں صبر ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا, خواہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا آخرت کے مقصد کے لیے, لیکن اس کو زندگی میں سکون مل جائے گا. آپ اس کی مثال لے لیں کہ جیسے غصہ ہے, غصے کے اندر ہر بندہ اپنے غصے کی تسکین کر لے. تسکین کر لے سے مراد یہ ہے کہ بدلہ لے رہے اور اس کے غصے کو قرار آ جائے. ہر بندہ اس پر قادر نہیں, لیکن اپنے دل میں غصہ رکھنا اس پر قادر ہے, لیکن اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مشاہدہ یہ کرتے ہیں, اور ہماری اپنی بھی عادتوں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بعض نیگیٹو واقعات کو, ایونٹس کو, ماضی کی چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ایسے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے دل میں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں, برسوں گزر جاتے ہیں, ہمارے دل سے وہ تکلیف دہ شے نہیں گزرتی. وہ بوجھ ہم نے خود اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا, اس کو اٹھا دیں, ہٹا دیں اس کو تو ہمارے اختیار میں ہے, لیکن نہیں ہٹاتے, بس اس کو جو ہے وہ نسل در نسل چلانے کی کوشش کرتے ہیں. خاندانی معاملات کے اندر کبھی 25-30 سال پہلے باپ اور چچا کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی, اس زمانے کی لڑائی کا کینا اور بغض اور عداوت نسلوں کے اندر چلتی جاتی ہے, دلوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے نہیں ملنا. کیا ہوا جی, 25 سال پہلے یہ ہوا تھا. یار 25 سال پہلے ہوا تھا بھائی, اب تو چھوڑ دو اس کو, لیکن نہیں چھوڑتے. جبکہ اگر اس طرح کے بوجھ کو آپ دیکھیں, جب ہمارے اوپر اس طرح کا منفی جذبہ سوار ہوتا ہے, کینے کا, حسد کا, بغض کا, عداوت کا, انتقام کا, ہم لٹرلی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, اور یہ بوجھ ہمیں کندھوں سے زیادہ دل پہ محسوس ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اٹھائے پھرتے ہیں. یعنی ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم اپنے کندھوں پہ بلا وجہ 20 کلو کا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو 20 کلو کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ہم حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی 20 کلو کا بوجھ اٹھایا ہوا, اور وقت کے ساتھ اس بوجھ پہ اور بوجھ لاتے رہتے ہیں, کیونکہ منفی چیزیں تو اور بھی ہوتی رہتی ہیں, ہم وہ بھی لاتے رہتے ہیں. لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ یار ایک مرتبہ ان کو کندھوں سے اتار دیا جائے, ریلیکس ہو جائیں, کمفرٹ فیل کریں اور اپنی زندگی سے انجوائے کریں. اور یہ خام خواہ کہ اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں رکھنا دے نا, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. اگر شریعت کے حکم صبر پر عمل کیا ہوتا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے ہم سے ختم ہو جاتی. اب ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ بہترین آدمی وہ ہے جسے دیر سے غصہ آئے جل چلا جائے, اور بدترین اس کے الٹ ہے جس کو آتا جلدی ہے جاتا دیر سے. درمیان میں دو کیٹیگری, جلدی آیا جلدی چلا گیا, دیر سے آیا دیر سے گیا, وہ درمیان والی ہے. جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے ایسے لوگ زیادہ ہیں, لیکن جس کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے نا تو کافی دیر تک نا وہ سر کو یوں یوں کرتا رہتا ہے. تو یہ اس نے اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچایا, اپنی فیلنگز کو بھی ہرٹ کیا, اپنے دماغ کو بھی نقصان پہنچایا, اور بہت عرصے تک ایسی کیفیت میں رہنے سے پھر بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی. اتنا سٹریس دل کا مریض بنا دیتا ہے, بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتا ہے, دوسری بہت ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. تو اگر صبر والا اور معافی والا اور نرمی والا زندگی کا پہلو اختیار کیا جائے تو اس کے اندر بھلائی.
الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ عز و جل مفتی صاحب کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بہت زیادہ ایجوکیشن فرینڈلی ہے. ہر ایج بریکٹ کے افراد کے لیے علم دین سیکھنے کی بہت سی اپرچونٹیز ہیں. اگر بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ ہے, اور اگر بڑی عمر کے افراد ہیں تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کی مجلس ہے, آن لائن کورسز ہیں. مزید معلومات کے لیے لاگ آن ٹو دعوت اسلامی آفیشیل ویب سائٹ www.davatislami.net یا اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطے میں رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ, یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ.